دنیا کے سب سے اونچے کنکریٹ ڈیم کی تعمیر کی افتتاحی تقریب سے صدر کا خطاب، ایران کی ترقی جاری رہنے پر زور۔ ڈربن میں برکس سربراہ اجلاس کا اختتامی بیان، ایران کے ایٹمی حق کی حمایت، فوجی دھمکی کی مخالفت۔ میانمار میں مسلم کش فسادات کا دائرہ وسیع تر، مسلمانوں کے گھروں، دکانوں اور مساجد پر بدھسٹوں کے وحشیانہ حملے جاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی خبر نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری آپ ویب سائٹ کا پتہ اگر چاہیں تو نوٹ فرما لیں، urdu.sahitv.ir۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahitv.ir۔ اور انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات ان پتوں پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، urdu.sahitv.ir/ios، urdu.sahitv.ir/android اور urdu.sahitv.ir/live۔ لیجیے اب آپ خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا کہ مختلف میدانوں میں ایران کے عوام کی تیز رفتار ترقی و پیش رفت میں کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے ایران کے صوبہ لورستان میں دنیا کے سب سے اونچے کنکریٹ ڈیم کی تعمیر کی افتتاحی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام میدانوں میں ملت ایران کی تیز رفتار ترقی و پیش رفت جاری ہے اور اس راہ میں دشمن کی طرف سے کھڑی کی جانے والی ہر طرح کی رکاوٹ بے سود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے صوبہ لورستان میں دنیا کے سب سے اونچے ڈیم کی تعمیر کے افتتاح سے پہلے مرحلے میں 1500 میگا واٹ اور پھر اس کے بعد ہر گھنٹے میں 1000 میگا واٹ بجلی تیار کی جا سکے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا کہ بختیاری نام سے معروف دنیا کے سب سے بلند اور اونچے ڈیم کے بن جانے سے تقریباً 5 ارب 200 ملین میٹر مکعب پانی کا ذخیرہ کیا جا سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ بختیاری ڈیم کی تعمیر سے ایک بار پھر ملت ایران نے اپنی ترقی اور پیش رفت کے تعلق سے دشمنوں کے سامنے اپنے عزم و ارادے کا اظہار کیا ہے۔ بختیاری ڈیم کی تعمیر پر تحقیق اور ریسرچ کا کام 10 سال پہلے شروع ہو گیا تھا اور 3 سال پہلے تک اس کا اعلیٰ سطح کے ماہرین جائزہ لیتے رہے۔ اس ڈیم کی اونچائی 325 میٹر اور اس کا طول 509 میٹر ہے۔ جنوبی افریقہ کے شہر ڈربن میں برکس سربراہ اجلاس میں ایران کے ایٹمی معاملے کے پرامن حل پر زور دیا گیا ہے۔ برکس کے رکن ملکوں کے سربراہوں نے بدھ کی شام 2 روزہ اجلاس کے بیان میں ایران کے خلاف ہر قسم کی فوجی دھمکی کی مخالفت کرتے ہوئے ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے تعلق سے اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ برکس کے رکن ملکوں کے سربراہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف ہر قسم کی دھمکی، فوجی اقدام اور پابندیوں کی بابت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ پرامن ایٹمی توانائی ایران کا حق ہے اور یہ مسئلہ صرف مذاکرات اور سفارتی طریقے سے حل ہو سکتا ہے۔ برکس کا 2 روزہ اجلاس جنوبی افریقہ کے شہر ڈربن میں منگل کو شروع ہوا اور بدھ کی شام کو ختم ہوا۔ منگل کو رکن ملکوں کے وزرائے خزانہ اور بدھ کو سربراہوں کا اجلاس ہوا۔ برازیل، روس، ہندوستان، چین اور جنوبی افریقہ برکس کے رکن ممالک ہیں۔ جنوبی افریقہ کے شہر ڈربن میں برکس کے سربراہوں نے ترقیاتی بینک کے قیام کی موافقت کا اعلان کیا ہے۔
برکس دنیا کے ان 5 بڑے اقتصادی ملکوں کی تنظیم ہے جو دنیا کے 7 صنعتی ملکوں کی تنظیم گروپ 7 میں شامل نہیں ہے، لیکن ان کی اقتصادی ترقی کی رفتار کافی تیز ہے اور دنیا میں ان کا اثر و نفوذ بھی کم نہیں ہے۔ برازیل، روس، ہندوستان، چین اور جنوبی افریقہ اس تنظیم کے رکن ممالک ہیں۔ ان 5 ملکوں کے سربراہوں نے برکس کے ڈربن اجلاس میں برکس ترقیاتی بینک کے قیام کی موافقت کا اعلان کیا ہے۔ جنوبی افریقہ کے صدر جیکب زوما کے مطابق یہ بینک 50 ارب ڈالر کے ابتدائی سرمایہ سے وجود میں آئے گا اور 5 سال کے اندر برکس کے رکن ممالک اس بینک کے سرمایہ کی رقم بڑھا کر 4.5 ٹریلین ڈالر کر دیں گے۔ جیکب زوما نے بتایا کہ برکس کا زر مبادلہ کا فنڈ بھی 100 ارب ڈالر سے زیادہ کے سرمایہ سے قائم کیا جائے گا۔ برکس کے رکن ملکوں کی آبادی دنیا کی 40% آبادی پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی 40% ناخالص پیداوار برکس کے رکن 5 ملکوں سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لحاظ سے برکس ترقیاتی بینک عالمی بینک اور آئی ایم ایف کا ایک مضبوط حریف بن سکتا ہے۔ عالمی بینک اور آئی ایم ایف دو ایسے عالمی ادارے ہیں جو مغرب کے اقتصادی ایجنڈے کے مطابق کام کرتے ہیں۔ مغرب کی سامراجی طاقتیں انہی دونوں عالمی اداروں کے ذریعے ترقی پذیر ملکوں کی اقتصادیات کو مغرب سے وابستہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ برکس کے رکن ممالک میں برازیل کا تعلق لاطینی امریکہ سے ہے، جس کو عالمی بینک اور آئی ایم ایف کے مسلط کردہ پروگراموں کا تلخ تجربہ ہے، جس کی وجہ سے پورے لاطینی امریکہ میں غربت اور امیری اور غریبی کے درمیان خلیج میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ برکس ترقیاتی بینک کے قیام سے عالمی بینک اور آئی ایم ایف کا نفوذ کم ہوگا اور ترقی پذیر ملکوں کو راحت ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب کے مالی اور سیاسی حلقوں نے برکس ترقیاتی بینک کے قیام کے منصوبے کی سخت مخالفت کی تھی۔
ہندوستان ایران کے امن گیس پائپ لائن پروجیکٹ میں شامل ہونے کے لیے تہران سے مذاکرات کر رہا ہے۔ ہندوستان کے پیٹرولیم کے وزیر ویروپا مویلی نے کہا کہ وہ ایران کے گیس پائپ لائن پروجیکٹ میں شامل ہونے کے لیے اس سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے پیٹرولیم کے وزیر نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ امن گیس پائپ لائن ہندوستان کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتی ہے کہا کہ نئی دہلی اس پروجیکٹ میں شامل ہونے کے لیے تہران کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ امن گیس پائپ لائن پاکستان اور ہندوستان کے لیے ایران کی مجوزہ گیس پائپ لائن کا نام ہے، اور اس سلسلے میں ہونے والے سمجھوتے کے مطابق ایران آئندہ 25 سال تک پاکستان اور ہندوستان کو گیس فروخت کرتا رہے گا، اور برصغیر کے ملکوں کو گیس کی فراہمی کے تعلق سے ایران سے گیس کی خریداری کا راستہ ہی سب سے آسان اور سستا راستہ ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے لیے ایران کی گیس کی فروخت کا منصوبہ 1990 میں پیش کیا گیا، مگر اس منصوبے پر باقاعدہ بات چیت 10 سال قبل شروع ہوئی۔ ایران سے ہندوستان کے لیے ایران کی گیس پائپ لائن 2700 کلومیٹر طویل ہے، اور یہ پائپ لائن پاکستان کے راستے ہندوستان کو پہنچائی جائے گی۔ اس پروجیکٹ کے مکمل ہو جانے کے بعد پاکستان اور ہندوستان کو روزانہ 150 ملین میٹر مکعب گیس ایران سے برآمد کی جائے گی، جس میں 90 ملین میٹر مکعب گیس ہندوستان اور 60 ملین مکعب گیس پاکستان کو فراہم کی جائے گی۔ گزشتہ دنوں پاکستان کے صدر آصف زرداری اور اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر احمدی نژاد کی موجودگی میں ایران اور پاکستان کے سرحدی علاقے میں اس پائپ لائن کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ میانمار میں مسلم کش فسادات کا دائرہ وسیع تر ہو گیا ہے۔ یانگون سے موصولہ رپورٹ کے مطابق میانمار میں مسلمانوں کی نسل کشی میں شدت آ گئی ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ مسلم کش فسادات نے مزید کئی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جس کے بعد ناتالین اور زیگون نامی شہروں میں بھی کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ ان دونوں شہروں میں انتہا پسند بدھسٹوں نے 2 مساجد شہید کر دیں اور مسلمانوں کے گھروں کو نظر آتش کر دیا ہے۔ ناتالین اور زیگون میں کرفیو لگنے کے بعد مسلم کش فسادات کی تازہ لہر میں ان شہروں کی تعداد 9 ہو گئی ہے جہاں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ میانمار میں 8 دن سے مسلمانوں پر انتہا پسند بدھسٹوں کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ انتہا پسند بدھسٹ کرفیو کے باوجود مسلمانوں کے گھروں، دکانوں اور مساجد پر آزادی کے ساتھ حملے کر رہے ہیں۔ میانمار حکومت کے سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ تشدد کے تازہ واقعات میں 40 افراد ہلاک اور 9000 کے قریب لوگ بے گھر ہوئے ہیں، لیکن آزاد ذرائع کے مطابق مسلمانوں پر انتہا پسندوں کے وحشیانہ حملوں کی تازہ لہر میں اس سے کافی زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، جس کا سرکاری بیان میں اعلان کیا گیا ہے۔ رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ کرفیو اور فوجیوں کی جانب سے سختی کی وجہ سے ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ آل سعود کے سرکاری وکیل نے ممتاز شیعہ عالم دین شیخ باقر نمر کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق ممتاز شیعہ عالم دین شیخ باقر نمر پر ریاض کی ایک عدالت میں منگل سے مقدمے کی کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق آل سعود کے سرکاری وکیل نے آیت اللہ شیخ باقر نمر پر قطیف میں شورش، ملک سے غداری، آل سعود حکام کی توہین اور غیر ملکی قوت سے استفادے کی دھمکی، نیز بحرین میں شورش کی حمایت کا الزام لگاتے ہوئے عدالت سے ان کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ آل سعود کے سیکورٹی اہلکاروں نے آیت اللہ شیخ باقر نمر کو جولائی 2012 میں زخمی کرنے کے بعد گرفتار کر لیا تھا۔ انہوں نے آل سعود کے سیکورٹی اہلکاروں کے حملے اور گرفتاری سے قبل اپنی ایک تقریر میں بحرین میں سعودی عرب کی مداخلت کی سخت مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا کہ آل سعود کی حکومت بحرین میں عوام کا قتل عام کیوں کر رہی ہے، جبکہ اس نے فلسطین کے بارے میں اب تک کوئی بھی معمولی قدم نہیں اٹھایا ہے۔ سعودی عرب بالخصوص اس ملک کے مشرقی علاقوں القطیف، العوامیہ، القصیم، البریدہ میں تقریباً 2 سال سے سماجی ناانصافی، امتیازی سلوک اور عوام کے بنیادی انسانی حقوق کی پائمالی کے خلاف عوام کے مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے دوران آل سعود کے سیکورٹی اہلکاروں کے حملوں میں متعدد افراد شہید، سینکڑوں زخمی اور ہزاروں افراد گرفتار کر کے جیلوں میں بند کیے جا چکے ہیں، لیکن مظاہرے بند ہونے کے بجائے وسیع تر ہوئے ہیں اور ریاض، جدہ، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں بھی عوامی مظاہرے ہوئے ہیں۔ شام کے لیے اقوام متحدہ اور عرب لیگ کے سابق نمائندے کوفی عنان نے شام میں فوجی مداخلت کی مخالفت کی ہے۔ کوفی عنان نے جنیوا میں ایک گفتگو میں کہا کہ شام میں فوجی مداخلت سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بشار اسد کے مخالفین کو مسلح کرنے سے شام کے بحران کے حل میں کوئی مدد نہیں ملے گی، بلکہ مسئلے کی پیچیدگی بڑھے گی۔ انہوں نے کہا کہ شام کا بحران صرف سیاسی طریقے سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ کوفی عنان نے کہا کہ شام میں فوجی مداخلت کا نتیجہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا کہ زیادہ لوگ مارے جائیں گے اور نقصان بے انتہا ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ فرانس اور برطانیہ کی جانب سے بشار اسد کے مسلح مخالفین کے لیے بھاری اسلحے بھیجنے کے اعلان کے بعد عرب لیگ نے بھی اپنے دوحہ سربراہ اجلاس میں مخالفین کے لیے اسلحے بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ شام میں 2011 سے بدامنی اور دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے اور سعودی عرب، قطر، اردن، ترکی، صہیونی حکومت، امریکہ، برطانیہ اور فرانس بشار اسد کی حکومت گرانے کے لیے مسلح دہشت گردوں کی کھل کر پشت پناہی کر رہے ہیں۔ لیبیا میں بندرگاہوں اور جیٹیوں پر کام کرنے والے ہزاروں ملازمین نے ہڑتال کر دی ہے۔ بعض خبری ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ لیبیا کے 9 بندرگاہوں کے 6,000 ملازمین نے ہڑتال کر دی ہے۔ لیبیا میں بندرگاہوں اور جیٹیوں کے ملازمین کی یہ تازہ ہڑتال ایک ایسے وقت شروع ہے جب گزشتہ 1 سال کے دوران ان ملازمین نے 12 ہڑتال اور دھرنے دیے ہیں۔ ان ملازمین نے یہ ہڑتال حکومت کی طرف سے بندرگاہوں اور جیٹیوں پر تیل اور دیگر سامان اور ساز و سامان اتارنے اور لوڈ کرنے کا کام پرائیویٹ کمپنیوں کو دیے جانے کے خلاف کی ہے۔ اس کے علاوہ ان ملازمین نے اپنی تنخواہوں کے کم ہونے پر بھی احتجاج کیا ہے۔ بندرگاہوں کے ملازمین کی اس ہڑتال سے لیبیا کی صرف چند ایک بندرگاہوں کو روزانہ $13 لاکھ کا نقصان ہو رہا ہے، جبکہ باقی بندرگاہوں کو ہونے والے نقصانات کا اندازہ ابھی نہیں لگایا جا سکا ہے۔ لیبیا کے پیٹرولیم کے وزیر عبدالباری العروسی نے کہا ہے کہ جن نقصانات کا اعلان کیا گیا ہے وہ صرف تیل کی بندرگاہ اور زیتونیہ کے ملازمین کی ہڑتال سے ہونے والے نقصانات ہیں۔ مارچ کے وسط میں آئل ٹینکروں کے ڈرائیوروں نے بھی بن غازی شہر میں راس المنقار بندرگاہ کے سامنے دھرنا دے دیا تھا، جس کی وجہ سے پورے لیبیا میں تیل کی سپلائی بند ہو گئی تھی۔ پاکستان نے افغانستان پر الزام لگایا ہے کہ وہ سرحدوں پر فائرنگ کے واقعات پر ضرورت سے زیادہ رد عمل کا اظہار کر رہا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ خبروں میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب کابل نے سرحدی فائرنگ پر احتجاج کرتے ہوئے اپنے فوجی وفد کے دورے اسلام آباد کو منسوخ کر دیا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان عزیز چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ افغانستان نے معمولی فائرنگ کے واقعات پر ضرورت سے زیادہ رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ پاکستانی فوج نے افغانستان کے 11 فوجی افسران کو کوئٹہ میں فوجی ٹریننگ کی دعوت دی تھی، لیکن افغانستان نے پاکستان کی سرحد کے اندر سے ہونے والی فائرنگ کے بعد یہ دورہ منسوخ کر دیا۔ افغانستان کے مشرقی صوبے کنڑ کے گورنر فضل اللہ وحیدی نے کہا ہے کہ گزشتہ پیر اور منگل کو پاکستان کے اندر سے 50 سے زائد راکٹ فائر کیے گئے، جس سے افغان شہریوں کا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ افغانستان کے فوجی افسران کا دورہ دو طرفہ اعتماد کو مستحکم بنانے اور باہمی تعلقات کو زیادہ سے زیادہ بہتر کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا تھا۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے وفود کے تبادلے جاری رہنے چاہیے، کیونکہ اس سے علاقے میں امن و استحکام کو تقویت ملے گی۔ رافائل کوریا ایک بار پھر ایکواڈور کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ ایکواڈور کے الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 17 فروری کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے سرکاری نتائج سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ رافائل کوریا نے ایک بار پھر انتخابات میں کامیابی حاصل کر لی ہے اور وہ دوبارہ ملک کے صدر منتخب کر لیے گئے ہیں۔ ایکواڈور کے الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ صدر رافائل کوریا نے صدارتی انتخابات میں 57% سے زائد ووٹ حاصل کیے ہیں اور مجموعی طور پر 49,18,480 ووٹ انہوں نے حاصل کیے۔ رافائل کوریا سن 2007 سے مسلسل تیسری بار ملک کے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ وہ اب 2017 تک کے لیے ایک بار پھر صدر کے عہدے پر فائز ہوئے ہیں اور ان کا انتخاب عمل میں آ گیا ہے۔ برطانیہ نے افریقی ملک مالی میں فوجی بھیج دیے ہیں۔ برطانوی وزارت جنگ نے اعلان کیا ہے کہ برطانیہ کے 40 فوجی مالی بھیجے گئے ہیں جو وہاں یورپی ملکوں کی فوج کا حصہ شمار ہوں گے۔ برطانوی وزارت جنگ کے مطابق برطانوی فوجی فرانس کی فوج میں شامل نہیں ہوں گے جو مالی کے مخالفین سے جنگ کر رہی ہے۔ برطانوی وزیر جنگ نے کہا ہے کہ برطانوی فوجی پرتشدد بغاوت سے نمٹنے میں مالی کی حکومت کی مدد کریں گے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ مالی کے فوجی ترجمان سلمیان مائیگا نے بدھ کے روز بتایا کہ اس ملک میں فرانس کی فوجی مداخلت کے وقت سے اب تک مالی کے 63 فوجی اور 600 حکومت مخالف عناصر ہلاک ہو چکے ہیں۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اعداد و شمار اندازوں کی بنیاد پر ہیں کیونکہ عام طور پر باغی اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو دفن کر دیتے ہیں یا اپنے ساتھ اٹھا لے جاتے ہیں۔ مائیگا نے اسی طرح بتایا کہ ٹوگو کے 2 فوجی اور بورکینا فاسو کا ایک شخص مالی میں ہونے والی جھڑپوں میں ہلاک ہوا ہے۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق مالی میں جھڑپوں کے دوران اب تک 5 فرانسیسی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ واضح ہے کہ فرانس نے 11 جنوری کو مالی کے شمالی علاقوں کو باغیوں سے آزاد کرانے کے بہانے اس ملک پر بری اور فضائی حملہ کیا تھا۔ جمہوریہ مرکزی افریقہ میں سلیکا جنگجوؤں کے اقتدار پر قابض ہونے کے بعد پورا ملک بدامنی کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ پریس ٹی وی کے مطابق سلیکا جنگجوؤں نے جمہوریہ مرکزی افریقہ کی حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے لیکن ملک میں امن قائم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق دارالحکومت سمیت ملک کے مختلف شہروں میں لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے۔ مرکزی افریقہ میں سلیکا جنگجو نے صدر بوزیزا کو ایوان صدر چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے لیکن وزیر اعظم تیمگائی سے کہا ہے کہ اپنے عہدے پر باقی رہیں۔ یاد رہے کہ سلیکا کے باغیوں نے گزشتہ اتوار کو دارالحکومت بینگوئی میں ایوان صدر کے اطراف میں سخت لڑائی کے بعد صدر بوزیزا کو ایوان صدر چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور پھر اقتدار کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی۔ سلیکا کے جنگجوؤں نے صدر بوزیزا پر جنوری میں ہونے والے امن معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگا کر دوبارہ حملے شروع کر دیے تھے۔ فرانس نے بھی سلیکا کے جنگجوؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے 300 فوجی جمہوریہ مرکزی افریقہ میں بھیجے تھے لیکن وہ بھی کچھ نہ کر سکے اور سلیکا جنگجو اقتدار پر قابض ہو گئے۔ نائجیریا میں سرکاری مراکز پر مسلح افراد کے حملے میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ چینی خبر رساں ایجنسی شنہوا کے مطابق مشرقی نائجیریا کے شہر گانیا میں ایک جیل، پولیس کے مرکز اور متعدد بینکوں پر مسلح افراد کے حملے میں 25 افراد مارے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق شہر گانیا میں مسلح افراد کے حملے ہم آہنگی کے ساتھ ایک ہی وقت میں ہوئے ہیں۔ نائجیریا کی پولیس نے بتایا کہ ان حملوں میں ایک جیلر، ایک پولیس افسر اور ایک سیاستدان سمیت 25 افراد مارے گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جیل پر مسلح افراد نے حملہ کر کے بہت سے قیدیوں کو چھوڑا لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ مسلح افراد نے بینکوں پر حملہ کر کے وہاں موجود رقم لوٹ لی ہے۔ پولیس نے یہ نہیں بتایا کہ مسلح افراد نے جیل سے کتنے قیدیوں کو رہا کرایا ہے اور بینکوں سے کتنی رقم اپنے ساتھ لے گئے۔ ابھی تک کسی گروہ نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ امریکہ کے شہر شکاگو میں سیکورٹی اہلکاروں نے عوامی مظاہرے کی سرکوبی کے دوران 127 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ شنہوا کے مطابق پولیس اور سیکورٹی دستوں کے افراد نے بدھ کے روز شہر میں 54 اسکول بند کرنے کے فیصلے کی مخالفت میں ہونے والے مظاہروں کے دوران کم سے کم 127 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ شکاگو میں ہزاروں لوگوں نے بدھ کے روز مقامی حکومت کے اس فیصلے کے خلاف مظاہرہ کیا تھا جس میں بڑی تعداد میں ٹیچر اور طلبہ شامل تھے۔ مظاہرین نے تعلیمی ادارے بند کرنے کے فیصلے کے خلاف نعرے لگائے اور اسے انتہائی خطرناک اور عوام دشمن فیصلہ بتایا۔ شکاگو کے حکام نے مئی کے مہینے میں اس شہر کے 54 اسکولوں کو مالی مسائل کی وجہ سے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد سے آئندہ 10 سال میں تعلیمی اخراجات میں $560 ملین کی بچت ہوگی۔ قبرص کے بینکوں نے 2 ہفتے کی جبری چھٹیوں کے بعد کھاتے داروں کے لیے نئی اسکیم کے لیے جمعرات سے اپنا کاروبار دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ سی این این نے خبر دی ہے کہ قبرص کے بینکوں نے ایک ایسے وقت جمعرات کو اپنا کاروبار دوبارہ شروع کیا جب اس ملک کی وزارت خزانہ نے ملک سے سرمایہ کی منتقلی کو روکنے کے لیے بینکوں کے اکاؤنٹس ہولڈروں کے لیے بینکوں سے اپنی رقم نکالنے کے لیے سخت قوانین وضع کیے ہیں۔ ان خبروں میں کہا گیا کہ قبرص کے بینک اپنے اکاؤنٹ ہولڈروں کو روزانہ صرف 300 یورو ہی دیں گے جبکہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بھی پورے مہینے میں صرف 5000 یورو ہی ملک سے باہر منتقل کیے جا سکیں گے۔ خبروں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قبرص کے بینکوں میں چیک کو کیش کرانے کے لیے بھی سخت قوانین وضع کیے گئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کی تاریخ میں بینکوں سے رقم نکالنے کے لیے اتنا سخت قانون اس سے پہلے کبھی کسی ملک میں نہیں بنایا گیا تھا۔ قبرص کو یورپی یونین اور آئی ایم ایف نے 10 ارب یورو کے بیل آؤٹ پیکج کے بدلے اس طرح کے سخت قوانین وضع کرنے پر مجبور کیا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے بیلجیم کی حکومت کو ملک میں اقتصادی بحران جاری رہنے کی بابت خبردار کیا ہے۔ آئی ایم ایف نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 2 سال سے بیلجیم میں اقتصادی ترقی رک جانے کے پیش نظر بیلجیم کی حکومت کو مالی اصلاحات کے نفاذ کے لیے بہت جلد قدم اٹھانا چاہیے۔ آئی ایم ایف نے زور دے کر کہا ہے کہ بیلجیم کی برآمدات کی شرح اس کے دیگر ہمسائے ملکوں کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے، جبکہ جرمنی، ہالینڈ اور فرانس کے مقابلے میں بیلجیم میں افرادی قوت کا خرچ کافی زیادہ ہے۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ بیلجیم میں معاشی اور مالی بحران کے جاری رہنے کی صورت میں بیلجیم کی معیشت میں جو معمولی سا استحکام پایا جا رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بیلجیم میں اس وقت کمپنیاں دیوالیہ ہو رہی ہیں اور بے روزگاری کی شرح میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ 2013 کے 3 مہینے کا عرصہ گزر جانے کے بعد حکومت کو بجٹ خسارے کا سامنا ہے۔ حکومت نے معاشی کفایت شاری کی پالیسی پر عمل درآمد کرنے کے ساتھ مختلف شعبوں میں 2 ارب 800 ملین یورو کے اخراجات کم کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ دنیا کے سب سے اونچے کنکریٹ ڈیم کی تعمیر کی افتتاحی تقریب سے صدر کا خطاب، ایران کی ترقی جاری رہنے پر زور۔ ڈربن میں برکس سربراہ اجلاس کے اختتامی بیان، ایران کے ایٹمی حق کی حمایت، فوجی دھمکی کی مخالفت۔ میانمار میں مسلم کش فسادات کا دائرہ وسیع تر، مسلمانوں کے گھروں، دکانوں اور مساجد پر بدھسٹوں کے وحشیانہ حملے جاری۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے، پتہ ہے urdu.sahtv.ir۔ اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔